بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. اس عظیم کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے متعلق ہم بات کر رہے تھے اس باب میں، اور پچھلے درس میں دو آیتوں پر بات کی تھی اور اہم فوائد اور پیغام بیان کیے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سورة العنكبوت آیت نمبر 10. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، مگر جب ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتے ہیں بعض لوگوں کے متعلق، ومن الناس، سارے لوگ نہیں ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہیں. ان بعض لوگوں کی نشانی اور خصلت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں یقین کے ساتھ، یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے امتحان لیتا ہے ان کے اس دعوے کا، اور کوئی تکلیف ان پر نازل ہوتی ہے، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ لوگوں کا فتنہ کہ جو فتنہ، یہ جو امتحان ہے یا یہ جو تکلیف پہنچی ہے اس سے وہ دور، اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں اور نعوذ باللہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. صبر تحمل نہیں جانتے، ان کی ساری زندگی اسی کشمکش میں گزرتی ہے. ارے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں گی، اور مصیبتیں جب آتی ہیں امتحان کے لیے تو وہ فوراً دین سے خارج ہو جاتے ہیں، کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، چاہے وہ قولی کفر ہو یا عملی کفر ہو یا اعتقادی کفر ہو، برداشت کا مادہ نہیں ان کے پاس. اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کا ڈر، یعنی لوگ، کسی نے جنگ کی ہے، جہاد میں کیا ہوتا ہے، حق اور باطل کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، جب دیکھے تلوار سر پہ ہے اور کافر مارنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جس میں موت ہی موت ہے، نعوذ باللہ، میں نے کلمہ پڑھا ہے جان بچانے کے لیے، کلمہ پڑھا ہے اپنی جان لینے کے لیے؟ تو لوگوں کا ڈر ان کے دل میں اتنی بڑھ جاتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ بھی ڈر کی ایک صورت ہے، کیونکہ ڈر کی بعض صورتیں پچھلے درس میں جان چکے ہیں. ایک صورت یہ بھی ہے ڈر کی، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، کہ لوگوں کا ڈر دل میں اتنی بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ختم ہو جائے، اور اتنا ختم ہو جائے کہ ایمان کا بھی خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ. اور یہاں پہ یاد رکھیں، جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ کس لیے پہنچ رہی ہے؟ اوذی فی اللہ، ذرا اس میں غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، یعنی اس کی ایمان کی وجہ سے ہی اسے تکلیف پہنچی ہے. صحابہ کرام نے اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیا اس دین کے لیے، ایک قدم پیچھے نہ ہٹے. ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور اس امتحان کی کامیابی کا مطلب ہے اس امتحان میں کامیابی. انہوں نے پرواہ نہ کی، گھر جاتا ہے چلا جائے، صرف گھر ہی نہیں پورا شہر چھوڑ دیا، گھر والے جاتے ہیں چلے جائیں. سیدنا ابو سلمہ اور ام سلمہ کا قصہ مشہور ہے. ابو سلمہ ام سلمہ ان کا بیٹا، ہجرت کا وقت آیا، مومن گھرانہ ہے، پکڑ لیا، اور دونوں کے والدین جو تھے کافر تھے. انہوں نے کہا سیدنا ابو سلمہ کے جو سسرال ہیں، ام سلمہ کے والدین، کہ تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اب دشمنیتیں بڑھ گئی ہیں مشرکوں کی کہ تم لوگ بھی اس کی ضد میں آ چکے ہو، ہمیں بدنام کر دیا ہے پورے معاشرے میں، پوری قوم میں، اس لیے ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں. تو اپنے بیٹے کو لے گئے، بچہ ابو سلمہ کے والدین نے کہا بچہ تو ہمارا ہے، تم لوگ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ایک ہاتھ سے دادا نے پکڑا، ایک ہاتھ سے نانا نے پکڑا، زور سے کھینچا، یہ ہڈی نکل گئی، کندھے کی ہڈی نکل گئی. اور والد دیکھ رہا ہے بیچارہ، والدہ دیکھ رہی ہے. ایمان کی وجہ سے امتحان، لیکن منہ سے اف تک نہ نکلی. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑ دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ جا پہنچے. سیمبار بن یاسر کے قصب سب جانتے ہیں، پورے گھرانے کو عذاب میں رکھا ہوا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے ابو جہل نے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ثابت قدمی عطا فرمائی، اتنی ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، امید تھی اللہ تعالیٰ سے، محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر ان کو یقین تھا. صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ، آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا تم لوگوں کے. اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت کو اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، نہ تو کوڑوں پہ اثر کرتے تھے، نہ تلوار کو زخموں پہ اثر کرتے تھے. اثر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بشر تھے، ہماری طرح انسان تھے، درد ان کو بھی ہوتا تھا، لیکن تکلیف کو وقعت اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ خون جو زمین پہ گر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے گر رہا ہے. آج بعض لوگوں کا خون گرتا ہے، ٹھوکر وہ بھی کھاتے، کہاں پہ خون گرتا ہے؟ یا تو شراب خانے میں، یا مے خانے میں، نعوذ باللہ، یا زنا خانے میں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک قطرہ خون کا نکلتا ہے، اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لوگوں کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، صحابہ کرام نے مثال قائم کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے سامنے کسی مخلوق کے ڈر کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. یہ مخلوق کوئی کیوں نہ ہو، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلی جائے، ہم اس دین کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان طرح سے میں یقول آمنا باللہ، صحابہ کرام زبان سے نہیں کہا، یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں کہا، زبان سے کہتے ہوئے دل پر یقین اور اقرار تھا اور اس کا اثر پورے بدن پہ ہوا. اور یہ لوگ، بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، امتحان اللہ تعالیٰ ان سے بھی لیا. اچھا یاد رکھیں، امتحان کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ امتحان کے تعلق سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، ایمان لے کر ہی نہیں آئے سرے سے، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہی نہیں ہے، یہ امتحان کے لائق ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے لوگ امتحان کے لائق ہیں جو شروع سے ہی جو بنیادی چیز ہے امتحان کے لیے اس پر ان کا یقین اور ایمان نہیں ہے، تو امتحان کی چیز کا لیا جائے؟ امتحان تو اس شخص سے لیا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان کا نور ہو. جو سرے سے ہی بے ایمان ہے، جس کا کوئی ایمان ہی نہیں، تو اس سے کیا امتحان ہوگا؟ پرائمری کلاس میں پڑھنے والا شخص، آپ اس سے کبھی میڈیکل کے امتحان لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، اس کے لائق نہیں، اس کے قابل نہیں ہے وہ. پہلے آپ امتحان دینے قابل تو بنے، اور امتحان کی قابلیت ایمان ہے. جہاں پر ایمان وہاں پر امتحان ہے، یاد رکھیں، ورنہ منافق اور مومن برابر نہ ہو چکے. آپ منافق اور مومن میں کیسے فرق جانیں گے؟ امتحان سے. کلمہ تو زبان سے دونوں نے پڑھا ہے، لیکن فرق کیسے جانیں گے آپ؟ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ امتحان سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. وہ پھر نشانیاں بیان کی ہیں منافقین کی، جیسے کہ نماز کا بھاری، فجر کی نماز، عشاء کی نماز کا بھاری ہونا منافق کی نشانی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے اتنے منافقین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ نماز کا وقت ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. اللہ تعالیٰ گھر کا منادی اعلان کر رہا ہے، تم خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو آؤ مسجد کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف. نماز سونے سے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے، آؤ اللہ تعالیٰ گھر کی طرف. وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا، اس کے حال یہ ہے، ارے میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ بستر میری کامیابی ہے، میں خوش ہوں، اپنی زندگی میں مگن ہوں. میں منافق ہے، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. میرے بھائی، یہ پانچ نمازیں امتحان ہیں، یہ روزہ امتحان ہے، پورا ایک مہینہ رکھتے ہیں رمضان کا. زکات دینا امتحان ہے، کون اپنے کس کا دل کرتے کو پیسہ کسی اور کو دے دے. ہم عوض میں تو دیتے ہیں، میں نے موبائل خریدا ہے، پیسے دیے ہیں اس موبائل کی وجہ سے، اینا خریدے پیسے دیے ہیں، لیکن بغیر کسی چیز کے آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں، امتحان ہے. آپ کیوں دیتے ہیں فقیر کو؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیتے ہیں، امتحان ہے. حج کی مشقت، سفر کا مشقت، حج کرتے زندگی میں ایک مرتبہ، امتحان ہے. شراب حرام ہے، امتحان ہے. سود حرام ہے، کس کا دل نہیں کرتا کہ پیسوں سے پیسے کو کمائے؟ آسان آمدنی ہے کہ نہیں، لیکن حرام ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جس کا ایمان ہی نہیں، وہ امتحان کے لائق ہی نہیں. دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو رسولوں پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور ان کی اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے امتحان لیتا ہے، یہ امتحان کے لائق ہے. اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر، لیکن جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے لوگوں سے، تو لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کے عذاب کو، لوگوں کی تکلیف کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف ہے، یہ دین کی تکلیف ہے، یہ ایمان کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، اس لیے ہم بے ایمان ہی ٹھیک ہے. وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں، دراصل ہم سے خارج ہو جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں. اور اس آیت کی تکمیل میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اچھا، جب کافر سے جنگ ہوتی ہے، دیکھ تلوار سر پہ ہے، موت سامنے کھڑی ہے، کہتے ہم تو مومن ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں بھائی، ہماری جان چھوڑو. اور جب جنگ میں کامیابی ملتی ہے،
اور مال غنیمت ملتا ہے مسلمانوں کو بھائی ہم تمہارے ساتھ تھے. دنیا کے لیے کتنی جلدی وہ مکر جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنے پیارے طریقے سے بیان کرے, ایک نقشہ بیان کرے ایسے لوگوں کا. دیکھو اللہ ان لوگوں کا حال کیا ہے, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اس لیے دیکھیں جو نفاق اخبر کرنے والے ہیں, کیونکہ نفاق کی دو قسمیں ہیں, نفاق اعتقادی ہے جو دارِ سام سے خارج کرنے والا عمل ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ. دوسرے قسم کا نفاق اصغر ہے جو کہتے ہیں النفاق العملی, جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور امانت رکھے جائے تو خیانت کرے. یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں وعدہ خلافی کرنے والے, یہ بھی منافق ہیں لیکن دارِ اسلام سے خارج نہیں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان منافقین کے متعلق بات فرما رہے ہیں جو دارِ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, جنہوں نے دارِ اسلام میں داخل ہوئے ہی شک کی بنیاد پر. یاد رکھیں ایمان کا مطلب ہے یقین, کلمہ توحید کا مطلب ہے یقین. جو شک کی وجہ سے دارِ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ مومن ہی نہیں, مسلمان ہی نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے سے ٹھوکر میں, چھوٹے سے امتحان میں وہ فیل ہو جاتے ہیں, دارِ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, امتحان کے اعتبار سے لوگوں کی قسموں کو جاننا. کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں, امتحان کے اعتبار سے ظاہر امتحان کون سا, یہ دنیاوی پیپر نہیں امتحان نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان ہوتے ہیں جن میں مصیبتیں ہیں مشقتیں ہیں تکلیفیں ہیں, یہ امتحان. امتحانوں کے اعتبار سے لوگوں کی قسموں کو جاننا. نمبر دو, زبان کا قول اور دل کے یقین میں فرق ہے. زبان کا قول اور دل کے یقین میں فرق ہے. اصل مومن کون ہے؟ جو زبان سے بھی کہتا ہے اور دل سے بھی یقین ہوتا ہے, اور جب دل سے یقین ہوتا ہے پھر بدن پہ بھی اثر ہوتا ہے اس کا. نمبر تین, ایمان کی کمزوری کی نشانی امتحان میں ناکامی. امتحان کی کمزوری کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ناکامی. نمبر چار, لوگوں کا فتنہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں فرق کو جاننا ضروری ہے. ایک فتنہ یعنی امتحان, فتنہ مطلب امتحان ہوتا ہے. لوگوں کا عذاب, لوگوں کی طرف سے تکلیف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے, ان میں فرق جاننا ضروری ہے. نمبر پانچ, اذیت پر تکلیف پر صبر کرنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تکلیف کے وقت صبر کرنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نمبر چھ, دین میں مداہنت کرنا حرام ہے. مداہنت کرنا حرام ہے. مداہنت کسے کہتے ہیں؟ مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے دین کے کسی حصے کو چھوڑ دینا, جو خوش کرنے کے لیے دین کے کسی حصے کو چھوڑ دینا مداہنت ہے. دین میں کسی کے ساتھ مداہنت کرنا حرام ہے. نمبر سات, نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر کر دیتا ہے. نفاق کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو تکلیف ملتی ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی تکلیف کے برابر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عذاب اور امتحان کے برابر سمجھتا ہے. اچھا, اس آیت میں مناسبت کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. اور اس آیت میں تو بعض لوگوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اور آخر میں یہ فائدے میں یہ بھی رکھنا, یہ بھی لکھنا ہے کہ صحابہ کرام امت کے سردار ہیں, صحابہ کرام امت کے سردار ہیں, اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیابی کی مثال بن چکے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا ذکر تو کیا, دوسرے بعض کا ذکر نہیں کیا. بعض لوگ تو یہ ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں, اور بعض لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں. وہ کون ہیں؟ بہترین مثال صحابہ کرام ہیں. اچھا, اس آیت کی مناسبت کیا ہے اس باب کے ساتھ؟ باب تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہاں پر بعض لوگوں کی بات ہو رہی, لوگوں کا ڈر. کیا مناسبت ہے؟ توحید میں اس کا ذکر کیسے ہوگا کتاب التوحید میں؟ کہ جو لوگ لوگوں کے ڈر کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے برابر کر دیتے ہیں, شرک ہے کہ نہیں؟ شرک فی الخوف ہے یہ, اور شرک توحید کا منافی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعا, سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مرفوعا یعنی مرفوع کیا مطلب ہے؟ مرفوعا یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. مرفوع روایت وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. یعنی آپ یہ کہیں عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں عن ابی سعید مرفوعا, دونوں ایک جیسی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اس کی ضد میں کون سی ہے دوسری؟ موقوف. موقوف کا مطلب ہے صحابی کا قول, موقوف علی الصحابی. تو مصالح حدیث میں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. مقطوع کون سا ہوتا ہے؟ صحابی کے علاوہ کسی کا قول مقطوع ہے. مقطوع ہے, موقوف ہے, مرفوع ہے. مرفوع سب سے بلند اوپر, کس کا فرمان ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. موقوف ہے, صحابی کے فرمان پر موقوف ہے, صحابی کا قول ہے. اور مقطوع ہے, تابعی کے اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ قول مقطوع ہوتا ہے. وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعا ان من ضعف اليقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تذمهم على من لم يؤتك اللہ ان رزق اللہ لا يجر حرص حریص ولا يرده کراہیہ تکارہ. سید ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلا شبہ یہ ایمان اور اللہ تعالیٰ پر یقین کی کمزوری کی علامات میں سے ہیں. ضعف الایمان, اب یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ باتیں ایمان کی کمزوری کی علامات اور نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان میں سے پہلی یہ ان ترضی الناس بسخط اللہ, کہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر لوگوں کو خوش کرے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا, یہ کمزور ایمان کی اور کمزور یقین کی سب سے بڑی نشانی ہے. نمبر دو, وان تحمدہم علی رزق اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق لوگوں کو عطا فرمایا ہے اس پر تو ان کی مدح و ستائش کرے, لوگوں کی مدح کر. رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور شکر لوگوں کو کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ, اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے لیکن تجھے نہیں دیا اس پر تو ان کی مذمت کرے. ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص, یقیناً اللہ تعالیٰ کے رزق کو نہ کسی حریص کا حرص کھینچ لا کر سکتا ہے, ولا یردہ کراہیہ تکارہ, اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے. یہ عظیم روایت, اسے بیحق شعب الایمان اور ابو نعیم حلیہ میں روایت کیا ہے, اور یہ روایت جو ہے ضعیف ہے, ضعیف روایت ہے. علامہ البانی ضعیف الجامع میں اسی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2007 میں. اس کی دو علتیں، عطیہ بجناد العوفی، یہ وہ شخص ہے جو رافضی ہے اور اس کی روایت ضعیف ہے، ضعیف الحدیث ہے یہ. اور دوسری علت جو اس سند میں اس حدیث کی، محمد بن مروان السدی، یہ بھی ضعیف ہے. پہلا سوال، ضعیف روایت کتابیں کیسے آ گئی؟ جی بارک اللہ، کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن صحیح الفاظوں میں کہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن علمی الفاظ کیا ہیں؟ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے، شواہد کے ساتھ، قرآن اور سنت کے شواہد کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو نکال دیا جائے تو اس باب پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ پورے باب پہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کا باب ہے، جو شیخ صاحب نے باندھا ہے، اگر اس روایت کو نکال دیا جائے تو اس باب پہ اثر پڑتا ہے؟ نہیں. تو شیخ صاحب نے بعض اوقات ضعیف حدیث کو روایت کیا ہے. نمبر ایک، ہو سکتا ہے تم کو خبر نہ ہو کہ یہ ضعیف ہے، کچھ ایسا معصوم تھوڑی ہے. دوسری بات یہ، وہ خبر تھی کہ ضعیف ہے لیکن تقویت کے لیے کہ اس باب میں بیان کر دیا ہے، بطور دلیل نہیں لیکن بطور شاہد، جیسے آیات کا ذکر ہے، دوسرا حدیث کا ذکر ہے، اس کے ساتھ یہ حدیث بھی شامل کر دی گئی ہے. جی ہاں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ بات کرنی جو آپ نے نہیں فرمائی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میرے طرف کوئی بات منسوب کی ہے جان بوجھ کے، جو کچھ میں نے نہیں کہا وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں دیکھ لے. بڑی وعید آئی ہے اس بات پہ. اس حدیث مبارکہ میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ایمان کی کمزوریوں کے متعلق، کہ انسان کا جو ایمان ہے یہ کمزور بھی ہوتا ہے اور اس کی نشانیاں بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں انسان، کسی مومن کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، ایمان تو یقین کا نام ہے. جیسا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مائکروفون ہے، اب کیا ایمان بڑھے گا اور کم ہوگا؟ ذرا آپ جانتے ہیں کہ مائکروفون ہے، اب آپ کے ایمان میں کچھ زیادتی یا کمی ہوگی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ یہ مائکروفون ہے، نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے کہ کسی چیز کو جان کر ایمان میں زیادتی یا کمی نہیں ہوتی. اب جانتے ہیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ کسی چیز کو جاننا اپنے دل سے، وہ چیز تو زیادہ کم نہیں ہوتی، لیکن ایمان کو جاننا اور عام چیز کو جاننے میں فرق ہے. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ مجموعہ ہے تین چیزوں کا، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. زبان کا قول، دل سے یقین، پورے بدن سے عمل، جو فرم برداری سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. آواز کم جا رہی ہے، میں آگے کر لیتا ہوں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا خیال. اچھا، جزاک اللہ خیر. جب ایمان ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین بھی ہے، اور بدن سے عمل بھی ہے، تو جتنا آپ زیادہ عمل کرتے جائیں گے ایمان بڑھے گا یا نہیں؟ جتنا کم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا یا نہیں؟ بڑھے گا. کیا خیال ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ زادتہم ایمانا، جب میرے آیتوں کو پڑھتے ہیں میرے بندے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخری حصہ کون سا ہے؟ اماتۃ الاذى عن الطریق، کسی راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو یہ حصے ہیں، جتنے زیادہ کسی کے دل میں پائے جاتے اتنی ایمان بڑھتا ہے، جتنے کم ہوتے اتنی کم ہوتا ہے. تو غلطی کہاں پر ہوئی؟ جو لوگ کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، ان کے نزدیک ایمان صرف زبان کا قول اور دل کا یقین ہے بس، اعمال کو وہ ایمان سے خارج کر دیتے، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں مرجیہ. مرجیہ، مرجیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی عمل صالح کرتے رہو، جتنے بھی اچھے اعمال کرتے رہو، ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. جیسا کہ یہ مائکروفون ہے، جان لیا، اب کیسے میرا ایمان زیادہ کم ہوتا ہے؟ ہوتا ایمان زیادہ یا کم؟ نہیں ہوتا. میرے بھائی، آپ کس چیز کو ملا رہے ہیں ایمان کے ساتھ؟ ایک عام خبر کو، ایک عام چیز کو ایمان کے ساتھ ملا رہے ہیں، جن کی تعریف میں فرق ہے. ایمان مجموعہ ہے، اور یہ چیز کس چیز کا مجموعہ ہے؟ یہ تو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مائکروفون ہے بس. لیکن ایمان میں عمل شامل، اس میں کوئی عمل شامل ہے؟ میں جانتا ہوں یہ مائکروفون ہے، میں جانتا ہوں یہ گھڑی ہے، میں جانتا ہوں یہ موبائل ہے، میں جانتا ہوں یہ کتاب ہے. اب اس میں کون سا عمل شامل ہے کہ میرے اس یقین میں زیادتی ہو یا کمی ہو؟ لیکن ایمان کو تو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا عمل کے ساتھ. جتنا عمل ہوگا اتنا ایمان ہے، نشانی ہے ایمان کی عمل، عمل صالح. تو یہ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، اور اس کی نشانیاں بھی ہیں. نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں سے بعض کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن نے اس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے دو راستے ہیں، ایک راستہ خیر کا ہے جنت کی طرف، ایک راستہ شر ہے، شر کا ہے جہنم کی طرف. اگر خیر کے راستے پہ چلو گے میں راضی ہوں گا، اگر شر کے راستے پہ چلو گے میں ناراض ہوں گا. اور اختیار دیا انسان کو، لیکن یہ اختیار جو انسان کا اس راستے چننے کا، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے، تاکہ انسان نہ تو مکمل طور پہ خود مختار ہے اور نہ مکمل طور پہ مجبور ہے. یاد رکھیں، یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اور جس کو مزید تفصیل سننی ہے تو تقدیر کے دروس میں میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ یہ معمہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہے، تفصیل آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ ایک اور بھی حدیث باقی ہے، تو میں اس باب کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ مقصد شرعی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے، بعض لوگ، پھر بعض لوگوں کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے ایسے لوگوں سے، کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ترضی الناس بسخط اللہ، لوگوں کو راضی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے. اللہ تعالیٰ نے در رکھنے کا حکم فرمایا ہے، سچ بولنے کا حکم فرمایا ہے، حسد سے منع فرمایا ہے، غیبت سے منع فرمایا ہے، نفرت سے منع فرمایا ہے. اوامر اور نہی، یہ ہماری زندگی ہے. مومن کی زندگی انہی اوامر اور نہی کی بنیاد پر بسر ہوتی ہے. لیکن بیوی نے کہا، بھائی سیدھی سی بات ہے، بھی داڑھی آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ داڑھی رکھتے ہیں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے، آپ کی شکل عجیب لگتی ہے مجھے، اسے داڑھی منڈوا لو، بڑے سمارٹ لگتے ہو، مجھے اچھے لگتے ہو جب داڑھی نہیں ہوتی تمہاری. اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ داڑھی میں ہے. بیوی کی رضا کس میں ہے؟ کہ داڑھی نہ ہو. جو لوگ داڑھی کو بیوی کی رضا کے لیے صاف کر دیتے ہیں، اس نے حقیقتاً کیا کیا ہے کہ بیوی کو تو خوش کیا ہے لیکن ابھی رب کو ناراض کر دیا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. کوئی معاملہ آیا ہے، کوئی بزنس پارٹنر ہے، اس میں ایک چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی نقص ہے، کہتا ہے یار اس کو چھپا دو، اس کو کیا پتہ، بیچو، جان چھوڑو اس چیز سے. گاڑی لی ہے، اس کا انجن کمزور ہے، اوپر سے اچھا رنگ وغیرہ کر دیا ہے، اس کو بیچ دو، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے. اس کو کہیں گے خود جا کے اس کو مکینک کو دکھاؤ، کچھ بھی کرو، اپنی گردن سے گاڑی نکالتے ہیں. یار اس میں نقص سے بتا دو، اس مسلمان بھائی ہے، جیسے ہمیں پسند ہے اس کو بھی پسند نہیں ہے. نہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی. تو دوست کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول کر، فریب کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا، اب جانتے کو لوگ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ زبان سے نہیں کہہ سکتے، وہ جرت نہیں کر سکتے، اپنے حالات سے کیا کہتے ہیں کہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور اس فریبی کا ایمان برابر ہے. جو شخص اپنے بیٹے کے متعلق سے، ابوبکر صدیق جنگ بدر میں، ان کا بیٹا عبد الرحمن جو ہے کافر تھا، جنگ بدر میں سید ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن جو کافر تھا، وہ جنگ بدر میں سامنے اپنے باپ کے سامنے آ گیا، پھر ہٹ گیا جنگ کے دوران، میں بھول گیا، بیٹے کے سامنے باپ آ گئے، سید ابوبکر صدیق جنگ لڑ رہے تھے تو بیٹے نے دیکھا اس کا باپ سامنے آ گیا ہے تو تلوار کو روک دیا کہ باپ ہے میرا نہیں مارا. پھر جب مسلمان ہوئے بعد میں بیٹھے اپنے گھر میں اپنے والد سے کہتے ہیں کہ بابا آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر میں ایک مرتبہ آپ میرے سامنے آئے اور میری تلوار آپ کے سر پہ تھی، میں نے اپنا ہاتھ روک لیا کیونکہ تم میرے باپ ہو. سب وقت صدیق فرماتے اللہ کی قسم اگر اس وقت تم میرے سامنے آتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا، میں نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو. تمہیں ضرورت کیسے کی کہ تم تلوار اٹھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جو تلوار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھے گی اس کا سر قلم ہوگا چاہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو. یہ ایمان ہے میرے بھائیو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، اور یہ ایمان ہے داڑھی منڈوالو منڈوالی دونوں کے ایمان برابر ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہاں ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے چند مثالیں دی ہیں، سر عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو عذاب میں تکلیف دے دے کے اس کی والدہ کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے. آج ہم بیوی کو راضی کرنے کے لیے داڑھی منڈوا دیتے ہیں، دوست کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ و فریب کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیا دونوں کا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ فاعتبر یا اولی الابصار، دوسری نشانی رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائی دیکھیں، لوگوں کو شکر ادا کرنا بھی جائز ہے، مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جائے، یہ مصیبت ہے. آپ کی جاب لگی، جاب لیس تھے، کسی کے ذریعے سے، کسی کی سفارش سے، یعنی آپ اس جاب کے مستحق تھے، ورنہ حرام سفارش بھی موجود ہے کہ کسی کا حق کو لے کر آپ کو دے دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے سفارش، یہ حرام ہے. میں اس کی بات کروں جو جائز سفارش ہے، کہ آپ کو جاب کی ضرورت تھی، آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، آپ کا حق بھی ہے، لیکن آپ کو اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے، آپ نے کسی سے سفارش کر کے آپ کو اس نوکری پہ لگا دیا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اس شخص سے جس نے یہ مدد کی ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. لیکن سارے کا سارا شکر اس شخص کے لیے اور سارے کے سارے توانائی اس کے لیے صرف کر دیا جائے، صبح و شام اسی کا ذکر کرتے رہیں، ارے یار فلان شخص نہ ہوتا تو میں آج برباد ہو جاتا، اگر فلان نہ ہوتا تو آج میں بے روزگار ہوتا، فلان نہ ہوتا تو آج میں بھوکا پیاسا ہوتا، میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے. یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے شرعاً، یاد رکھیں. یہ ایمان کمزور کی نشانی ہے کہ سب کچھ اسی شخص کے حوالے کر دو. آپ جانتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا آسمان پہ، اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تب تک نہیں مر سکتے، اس دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کرے گی، یاد رکھیں. وہ یہ بھی جان لیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان مرتا نہیں ہے، اگر مرا ہے انسان تو اپنی لالچ کی وجہ سے، اپنے ان بد اعمالوں کی وجہ سے. یہ قحط سالے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی پانی کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، بحران ہی بحران ہے، ہر طرف سے گھیر رکھا ہے امت کو. یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یہ وہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ذرا امتحان تو لے کے دیکھیں کیا کرتے ہیں. امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، بائی پاس راستے نکالے ہیں، توبہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یہ امت توبہ کرے، واپس آئے اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تواب ہے، کریم ہے، لیکن لوگوں نے چور راستے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ایک بحران سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. ارے یہ بحران آیا ہے، یہ قرآن کی وجہ سے آیا ہے، ملک کو کھا کے رکھا، کچھ چھوڑا نہیں ہے، چور دروازہ کھولا ہے. بھائی کس نے مسلط کیا حکمران کو تمہارے اوپر؟ یہ ظالم حکمران کس کی اجازت سے بیٹھا ہے تمہارے سر پہ اور کس وجہ سے بیٹھا ہے؟ تمہارے اعمال تھے، ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت دے دی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. یہ جو ظلم امت پہ ہو رہا ہے، جو ذلت ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں. ہم توبہ کرنا نہیں جانتے، کیونکہ توبہ کرنے میں داڑھی رکھنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، توبہ کرنے میں زکات دینی پڑے گی، توبہ کرنے میں سچ بولنا پڑے گا، توبہ کرنے میں انصاف کرنا پڑے گا. انہیں ہم سب سے دور ہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ. جب نہیں کر سکتے تو پھر جیسے اندر سے یہ کالک موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے چہرے پر بھی کالک لگا دی ہے، اور پوری زندگی بھی نعوذ باللہ بعض لوگوں کی کالک اور اندھیرے میں گزر رہی ہے. تو کرنا کیا کیا چاہتے ایسے شخص کو؟ کہ اللہ تعالیٰ پھر رجوع کرے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے نہیں ادا کیا جاتا میرے بھائیو، شکر بھی تین چیزوں کا مجموعہ ہے. زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے مجھے یہ نوکری عطا فرمایا، تم نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے. دل سے اس کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی اجازت کے بغیر مجھے یہ رزق نہیں ملا اور نہ مجھے دے سکتا تھا. اور بدن پہ اس کا عمل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داؤد شکر سے کام لو، عمل کر کے. تو شکر کے کیسے عمل کریں ہم؟ آپ کا پورا بدن اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا تابع ہو جائے. زبان اللہ تعالیٰ شکر، زبان کا شکر کیا ہے؟ سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، جھوٹ و فریب سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، یہ زبان کا شکر ہے. آنکھ کا شکر کیا ہے؟ حرام سے بچنا، جس چیز کو حرام کر دے اس کو نہ دیکھنا. کان کا شکر کیا ہے؟ حرام چیز سے بچ جانا، رک جانا. ہاتھ کا شکر کیا ہے؟ اچھے عمل میں ہاتھ کو لگانا، نیک و خیر خواہی کے عمل میں، مسلمانوں کی مدد میں، صلہ رحمی میں، صدقات اور خیرات میں، اور ہاتھ کو روکنا ظلم سے، مارنے سے، قتل کرنے سے ہاتھ کو روکنا، یہ ہاتھ کا شکر ہے. پاؤں کا شکر کیا ہے؟ ہر اس جگہ پر چل کے جانا جہاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس جگہ سے رک جانا جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ پاؤں کا شکر ہے. میرے بھائی آپ کا جسم پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، یہ شکر کی حقیقت ہے. ہم صرف ایک شکر جانتے ہیں، ایک تہائی جانتے ہیں، 30% جانتے ہیں کہ الحمدللہ شکر للہ. بس آگے دل میں یقین ہوتا ہے ہمیں، دل میں کیا ہے؟ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو آج میں برباد ہو جاتا. یہ ایمان کمزور کی نشانی ہے، کمزور ایمان کی انتہا ہے میرے بھائیوں. اور پھر اس کے متعلق آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ، اور جو کچھ تمہیں نہیں ملا تمہاری قسمت میں رزق لکھا نہیں ہے اور کسی اور کو ملا، اب ان لوگوں کو مذمت کرتے جس کو یہ رزق ملا ہے. ارے دیکھو فلاں کو کیسی گاڑی میں گھوم رہا ہے، شکل دیکھو اس کی، ذرا اس کی داڑھی دیکھو، پرسڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، یہ گاڑی اسے زیب نہیں دیتی، دیکھو کیسے عجیب سا لگ رہا ہے. میرے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ رزق نہیں دیا اور کسی اور کو دیا ہے تو پھر اسے دشمنی کیوں موڑ لی؟ اس بیچارے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا ضرور کرو، اے اللہ تعالیٰ جیسے میرے مسلمان بھائی کو یہ رزق عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس رزق کو قائم اور دائم رکھ اس کے لیے، اور مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیرے رحمت کا طلبگار ہوں، میں بھی تیرے رحم کا سائل ہوں، سوال کرتا ہوں، میں بھی محتاج ہوں. اسے کہتے ہیں غبطہ. لیکن حسد دل کو بھی جلا دیتا ہے، عمل کو بھی جلا دیتا ہے. پھر آپ سر آگے فرماتے ہیں کہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو کسی حرص کے حرص کرنا نہیں کھینچ لاتا. کوئی شخص کہے نہیں میں نے اتنے علم حاصل کیا ہے، میرے پاس ڈگری، میں پروفیسر ہوں، میں اتنا رزق حاصل کر سکتا ہوں، میں جو کچھ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. نہیں، ہرگز نہیں. رزق وہی ملے گا جو تمہارے قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک دانہ، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک دانہ زیادہ نہیں ہوگا. جب وہ ایک دانہ بھی مکمل ہوگا آخری، پھر اس دنیا کا خاتمہ ہے. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ نے رزق کو زندگی سے کیوں جوڑ دیا جانتے ہیں؟ رزق ہے اور زندگی، اللہ نے جوڑ دیا دونوں کو. جب تک رزق ہے زندگی موجود ہے، رزق ختم ہوا زندگی ختم ہوئی. کیونکہ زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ رزق ہی تو ہے. کوئی شخص بغیر کھانے پینے کے زندہ رہ سکتا ہے؟ بغیر بالک زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. آخر رکم آپ کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ قسمت میں رزق نہیں ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، ختم. ایک بوند پانی نہیں پی سکتے اس کے اوپر، آپ یاد رکھیں. تو کسی کے حرص دیکھیں، حرص کرنا اچھی بات ہے، سبب کا اختیار کرنا اچھی بات ہے، رزق کی تلاش کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں کر سکتا ہوں، یہ کس نے کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا، اتیت علی علم عندی، ارے جو خزانے ہیں یہ میں نے کمائے ہیں، یہ میری کمائی ہے، میں کمانا جانتا ہوں، میری ذہانت ہے، میرا علم ہے، باقی لوگوں کے پاس یہ حربے نہیں ہے، یہ ذہانت نہیں ہے، یہ پیسہ میں نے کمایا ہے، یہ خزانے میں نے کمائے ہیں، اتنے خزانے تھے کہ چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے، چابیاں، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں جو ہے وہ خود ہی اٹھا سکتا تھا، آج چابی ہم جیب میں رکھتے ہیں، وہ چابیاں جیب تو دور کی بات ہے، ہاتھ میں اٹھا سکتا تھا اور نہ گدھے پہ وہ اٹھا سکتا تھا، اونٹ، ایک سے زیادہ اونٹ چابیاں اٹھاتے تھے، اتنی خزانے تھے، لیکن یہ رزق کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سے. اب جنتا قارون کون تھا؟ من قومی موسا، بنی اسرائیل میں سے تھا، انہی کی طرح ذلیل و خوار تھا، غلام تھا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، میں تمہیں رزق دیتا ہوں اور اتنا رزق دیتا ہوں کہ فرعون پریشان ہو جائے، فرعون پریشان ہوا، اب اس کے پاس اتنا پیسہ، رزق کہاں سے آیا ہے؟ اور اپنے قریب کر دیا اسے، ورنہ سارے ذلیل تھے، بنی اسرائیل سارے کے سارے ذلیل و خوار تھے، عذاب میں رکھا ہوا تھا، یہ شخص اتنا ذہین ہے، یہ شخص اتنا، اس کے حربے آتے ہیں رزق کمانے کے، پیسہ کمانے کے، اس کو اپنا قریب بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، اسے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے کیا کہا؟ اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری کمائی ہے، میرا علم ہے، میری محنت ہے، میری ذہانت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ایسے زمین کھلی، دھسی اندر، وہ بھی، اس کا گھر بھی، اس کے خزانے بھی، آج تک کوئی شخص جانتا نہیں کہاں پہ، آج تک، اور بعض لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دیے خزانے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، یا تو سمندر میں بیچارے غوطے مار مار کے خزانے ڈھونڈتے ہیں، اور قارون کا خزانہ تو قصے بھی بہت سارے بنے ہیں کہ قارون کے خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے زمین پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے کھود مارا ہے، کوئی خزانہ ملا نہیں ان کو، اللہ تعالیٰ جب دھساتا ہے نعوذ باللہ، تو زمین کی یہ جو کرسٹ ہے یہ سب سے کم ہے، کتنا ہے؟ 0.5% ہے میرا خیال ہے، کہاں ہے سائنس والے کہاں ہیں؟ جو زمین کا کرسٹ ہے، قشرہ جسے کہتے ہیں، پوری زمین کی تھکنس جو ہے اس میں سے 0.5% ہے، یا دیکھیں 0.5%، اس کے بعد پھر مینٹل آتا ہے، پھر نیوکلس آتا ہے، پھر نیوکلس کی دو حصے ہیں، ایک خارجی ہے، ایک داخلی ہے، بہرحال تو انسان کی رسائی جو ہے، انسان کی اس پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، وہ کرسٹ میں ہی رہی، اندر جا نہیں سکا انسان، نہ جا سکتا ہے، اتنی ٹیمپریچر پریشر ہے، کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے. قارون کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر دھسایا ہے جہاں پر انسان پہنچ نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رزق جو بھی ملتا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، لیکن یہ کبھی نہ کہیں میری ذہانت ہے، میرا علم ہے، میری محنت ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پاگل پیدا کرتا، کبھی ضرورت کر سکتے پھر ایک ریال کمانے کے بھی؟ ریال تو کماتے لیکن کیسے؟ لوگ بھکاری سمجھ کر دیتے. انسان کا بس ہے اپنے عقل میں، جب میں پیدا ہوں عقل کے ساتھ، میرے اس میں کتنا کمال ہے، کتنا کمال ہے کہ میں انسان پیدا ہوا ہوں، میرا کچھ میں کوئی کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کن فیکون سے یہ درخت پیدا ہوا، یہ زمین پیدا ہوئی، یہ پہاڑ پیدا ہوا، یہ گدھا پیدا ہوا، یہ انسان پیدا ہوا. چاہتا تو ہم جانور ہوتے، چاہتا تو آج یہ دیوار ہوتے، چاہتا تو درخت اور پودے ہوتے، اللہ تعالیٰ چاہے کہ انسان بنے. جب انسان بنے یہ شرف بخشا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ صرف میں ہی کرنے والا ہوں، پھر توفیق، عقل بھی ہے، انسان بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن تکلیف اور بیماری ہے. میں نے گردے کا درد انسان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ میں نے مردوں کو دیکھا ہے چیختے ہوئے روتے، مردوں کو دیکھا میں نے روتے ہوئے چیختے، بچوں کی طرح روتے ہوئے چیختے ہوئے گردے کے درد سے، نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسا درد ہو انسان کی زندگی میں اور تکلیف ایسی ہو، کیا وہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ اس کی ذہانت کام آ سکتی ہے؟ اس کے ہرگز نہیں، نہ اس کی ذہانت کام آئے گی، اور نہ اس کی عقل کام آئی ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا يرد كراهيه ذكاره, اور رزق کو نہ روک سکتا ہے کسی کی ناپسند کرنا. اگر آپ ناپسند کرتے ہیں رزق کو, جو کسی طریقہ وہ ضرور ملے گا کہ بھائی اس کے پاس نہیں میرے پاس, اس کے پاس میرے پاس کیوں نہیں ہے, میں ناپسند کرتا ہوں, یا بس میں اتنا نہیں حاصل کر سکتا رزق اس لیے بس مجھے پسند ہی نہیں ہے. نہیں, آپ پسند کریں یا نہ کریں, آپ نے سبب پہ عمل کرنا ہے. آپ پسندیدگی نا پسندیدگی یہ کوئی معتبر نہیں ہے. ہمارے ذمہ اللہ نے کام رکھا ہے سبب کو اختیار کرتے ہوئے محنت, رزق کی طلب کے لیے گھر سے نکلو, رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی پیاری مثال, محسوس مثال دیتے ہیں, ایک پرندے کی مثال. پرندہ کیسے کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے خالی پیٹ, واپس کیسے آتا ہے, اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا, اپنے چوزوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیز لے کے آتا ہے جس سے پیٹ بھر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے توکل کرنے کا, تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے. گھونسلے سے نکلتی ہیں خالی پیٹ صبح کو, اور شام کو آتی ہیں اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے, اور بچوں کو بھی کچھ لے کے آتی ہے. سبحان اللہ, ہم حق کا توکل جانتے ہیں, بھائی ہم سے تو پرندے اچھے ہیں. سبحان اللہ, گھونسلے سے نکلتے ہیں, زمین پر چل نہیں سکتے, آسمان پہ اڑتے کچھ کھا نہیں سکتے, اس کے باوجود پیٹ بھر کے آتے ہیں. پرندے زمین پر گرے, اگر زمین پر چلے تو کوئی جانور سے کھا لے گا, جانور سے بچے تو کوئی شکار اس کا شکار کر لے گا, اگر اس سے بھی بچ جائے اڑے تو اڑتے وہ کچھ کھا سکتا ہے بیچارہ. اس کی مشکلات کے باوجود بھی وہ اپنے گھونسلے سے نکلے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے رزق عطا فرمائے گا, جتنی مشقتیں مصیبتیں ہیں وہی دور کرے گا جس نے مجھے ضعیف اور کمزور پیدا کیا ہے. اس ایمان کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے روزانہ اور اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے. اور کتنی انسان ہیں گھر سے نکلتے ہیں بھوکے اور پیاسے, واپس آتے ہیں بھوکے اور پیاسے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ ناراضگی بھی سر پہ اٹھا کے آتے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اور ان ایمان کو کمزور کرنے والی نشانیوں سے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس حدیث مبارک میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے, نمبر دو اعمال ایمان کا حصہ ہے, نمبر تین اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ ناراض بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے, لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے مخلوق کی صفت سے ہٹ کر. نمبر چار اللہ تعالیٰ کے شکر کی حقیقت کو جاننا. کیا حقیقت ہے؟ کہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا شکر, دل سے شکر, اور عمل سے شکر کرنا. نمبر پانچ لوگوں کا شکر جائز ہے بلکہ مستحب ہے, بشرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد. نمبر چھ اللہ تعالیٰ پر حق توکل کو جاننا. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق توکل کو جاننا کہ کیا ہے توکل کی حقیقت کو جاننا, آسان لفظ میں توکل کی حقیقت کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کس سبب پہ عمل کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے رزق کی تلاش, اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل. نمبر سات خیر اور شر تقدیر میں لکھ چکے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, جو خیر ہم نے پہنچنا ہے وہ پہنچ کے رہے گا, جو شر پہنچے وہ پہنچ کے رہے گا, اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. نمبر آٹھ حسد اور بغض حرام ہے, نمبر نو ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب مخلوق کی راضی کرنے سے زیادہ ہو.
نمبر دس،
لوگوں کو راضی کرنے میں یا لوگوں کو راضی کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں وہ اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی اور یہ ایمان ناقص کی نشانی ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس دنیا میں، چاہے لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس شخص پہ راضی کر دیتا ہے.
اگلی روایت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. رواہ ابن حبان فی صحیحہ. ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اور اسے ابن حبان اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اب یہ روایت جو ہے پہلی ضعیف رہ کے شاہد بن جاتی ہے، جس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی رضا کا ذکر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی رضا کا ذکر تھا. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہر چیز مقدم ہونی چاہیے، ہر چیز کے آگے ہونی چاہیے، اور جس نے اس راستے کو سمجھا ہے، اس راستے کو اختیار کیا یقین کے ساتھ، تو وہ شخص دنیا اور آخر میں کامیاب ہوگا. دنیا میں اس طریقے سے کامیاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہے، اس کا رب اس پر راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھے گا، اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کے دوست احباب اس شخص پر راضی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. آج اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض لوگ ہم سے راضی نہیں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہے، مکمل طور پہ راضی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے اوپر ہوگی اتنے ہی لوگ ہم سے راضی ہوں گے، یاد رکھیں. اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ فرما برداری کریں گے ایمان اور یقین کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اتنی اللہ تعالیٰ کے ہم زیادہ نزدیک اور قریب ہوں گے، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی رضا بڑھتی جائے گی. اور جتنی ہی اللہ تعالیٰ کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو اتنے ہی لوگ اسے ناراض ہوتے ہیں. لوگوں ناراض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کہیں کہ ہم تم سے ناراض ہیں، لیکن لوگ اس سے راضی نہیں ہوتے. اگر چہرے پہ منہ پہ کہیں یار تم بہت اچھے ہو، دل میں حقیقتاً وہ بغض سے بھرے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. تو انسان مومن کا مقصد یہ ہونا چاہیے اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو حق اور باطل میں تفریق کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی مومن پر تب راضی ہوتا ہے جب وہ حق کو سمجھتا ہے، حق راستہ اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تب ناراض ہوتا ہے کسی شخص پہ جب وہ حق کے راستے کو دیکھ کر اپناتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے، باطل کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اور اس باطل کے راستے پر چلتے اس کی موت ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی رضا کی صفت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے.
اللہ تعالیٰ کی صفت سخط ناراضگی کی صفت بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مومنوں کی نشانی ہے، مومنوں کے ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نمبر چار، اللہ تعالیٰ فضل و کرم اور احسان ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کے احسان میں سے ایک یہ احسان بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے. نمبر پانچ، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں جنت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.